الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان رمضان سلسلے میں ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، روزے کے معاملات، احکام بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ سن رہے ہیں، اور اردو اور عربی زبان میں یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، سحری اور افطار کی رحمتیں برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، اور مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ افطار کے وقت، سحر کے وقت دعاؤں کا بھی سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں، خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں. آج انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو مکروہات، روزے کے کچھ مکروہات بیان کریں گے. اس سے پہلے وہ باتیں بیان ہوئیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ باتیں بھی بیان ہوئیں کہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی بیان ہوا. اسی طرح آج کے سلسلے میں وہ باتیں بیان ہوں گی کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور وہ باتیں کہ جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا لیکن عوام میں غلط فہمی ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے مسواک کرنا. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں، کچھ لمحوں کے بعد انشاءاللہ عزوجل آپ یہ جانیں گے. اولاً نیتیں کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں اول تاخر شریک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عز و جل اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، اہم باتیں بھی لکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے تو بلند آواز سے درود بھی پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا.
اهلا.
اليوم ان شاء الله اردت ان نتكلم عن مكروهات الصوم. قبلا الحمد لله تكلمنا عن مفسدات الصوم والامور التي لا تفسد الصوم بهذه الاشياء.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد تحدثنا في حلقات سابقه عن مفسدات الصيام، وتكلمنا عن أن هنالك، أو أشرنا أن هنالك مفسدات فقهية حكمية وهنالك مفسدات إيمانية. المفسدات الإيمانية هي ما يدرجها الفقهاء في ضمن المكروهات فقها، لكنها إيمانيا تفسد الصيام، مثل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصيام أو كتاب الصوم. شيخنا ذكر هذا الحديث في الكتاب في باب مكروهات الصيام. الآن هذه نحن ندرجها في ضمن مكروهات الصيام وفي ضمن مفسدات الصيام الإيمانية كما ذكر ذلك يعني العلماء، لأن إيمانيا أنت تصوم عن المباح طعام وشراب وجماع، ثم تفطر إيمانيا على كذب أو غيبة أو نميمة أو تدليس أو قل ما شئت، أن تصد لسانك عن التذوق الطعام وهو مباح ثم جعلته يفطر على كذب، هذا مما أفسد إيمان يعني صيامك إيمانيا، وهو كما قلنا حكمه عند الفقهاء مكروه. هذا بالنسبة لحديث.
وأيضا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فهذه الأشياء يعني ضد الإيمان والاحتساب.
طبعا هي الاحتساب قد تدرجه تحت كلمة إيمانا، احتسابا أي احتساب الأجر عند الله مخلصا لله تعالى لم يكن مرائيا، أما إيمانا فإنه اعتقاد جازم تصديق قلبي بالصيام وحكمه وتقرب وأنه عبادة لله جل في علاه، ليس امتناع لصحة، ليس لأني لكي يكون صحتي جيدة مع أن الصيام، ونحن نعلم أن من فوائد الصيام كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا، ليس هكذا، إنما إيمانا وتسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الصيام أن يعرف كما ذكرنا أن الصيام ليس فقط عن المباح، وإنما صيام الجوارح كما ذكرنا في حلقة مراتب الصيام، فحينما يكون إيمانا يكون قد أدرك مراتب الصيام التي ذكرناها، صيام الفم وهذه مرتبة العوام، ثم مرتبة الخواص، صيام الجوارح عن معاصي الله سبحانه وتعالى ومن ضمنها اللسان أن يصومه عن الغيبة والنميمة والكذب وهكذا، ثم أعلى من ذلك قلنا أعظم من ذلك حينما يكون صيام القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى، خلاص توجه فقط إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر.
فهذه الأشياء يعني مكروه، الصوم لا يفسد.
لا يفسد لا يفسد حكما كما قلنا لا يفسد، لكنه إيمانا يفسد إيمانيا.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ باتیں بیان ہوئیں کہ جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، مگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یوں سمجھے کہ فقہی طور پر تو کہا جائے گا کہ جناب روزہ ہو گیا، فرض روزہ ادا ہو گیا، جو اس ہر مسلمان کے ذمے، ایک عاقل بالغ کے ذمے ایک روزے کی فرضیت ہے وہ تو ادا ہو گئی، لیکن جو روزے سے حاصل ہونا تھا، چونکہ اس میں مکروہات جب پڑ گئے تو وہ چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص بری بات سے نہ بچے، جو شخص بری بات ہی نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالی کو حاجت نہیں ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہ کر گزارے. کھانا پینا چھوڑ دیا جو مباح تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے علاوہ جس چیز کو مباح رکھا تھا وہ چھوڑ دیا، لیکن روزے کے علاوہ جن چیزوں کو رب کریم عز و جل نے حرام فرمایا ان کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں. جو بری بات نہ چھوڑے تو ایسے روزے کی رب کریم عز و جل کو حاجت نہیں، اسے کسی عبادت کی حاجت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ بندہ کھانے پینے سے تو رکے لیکن غیبت سے نہ رکے، کھانے پینے سے تو رکا لیکن غیبت کر کے اپنے بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا رہا، جھوٹ بول کر مسلمانوں کو تکلیف دیتا رہا، اپنی زبان کے ذریعے مسلمانوں کا دل دکھاتا رہا، غیبتیں کر کے، بہتان لگا کر، کسی پر الزام تراشی کر کے، کسی کے عیب اچھال کر، مختلف انداز سے کسی کا دل دکھاتا رہا، تو اس کے روزے کی روحانیت چلی گئی اور روزہ جو ہے وہ اس کا مکروہ ٹھہرا. علماء نے اسے مکروہات میں شمار کیا، اس کا روزہ مکروہ ہو چکا. تو نیت کر لیجئے کہ ہم جس طرح کھانے پینے اور دیگر جو معاملات سے روزے میں رکنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو جن چیزوں سے رکنا روزے کے علاوہ میں بھی ضروری ہے ان سے بھی رکیں گے. یعنی کیا باتیں؟ غیبت، چغلی اور زبان کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں، جو کانوں کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں، روزے کے علاوہ میں بھی ان سے بچنا ہے اور روزے میں بھی ان سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مکروہ کیا بیان ہو رہا ہے، آئیے سنتے ہیں کہ روزے میں دوسری ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے.
وأيضا تأكيدا لذلك جاء حديث آخر أورده سيدنا الشيخ محمد الياس في نفحات رمضان أيضا عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، الحديث أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، الصيام جنة ما لم يخرقه. قيل: وما ما يخرقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بكذبة أو بغيبة. الصيام جنة، الصيام حصن يتحصن به المؤمن إيمانيا، يحصن إيمانه، يحصن نفسه من الشياطين والجن، يحصن لها أبعادها، كلمة جنة لها أبعادها. هذا الحصن القوي المتين لا يخترق إلا إذا خرقه خارق. ما هذا الخارق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال قال: بكذبة أو بغيبة. انظر ماذا خرقها، أمور معنوية، لم يقل بطعام أو شراب، لأن هذا معروف أنه بهذا لا يكون صائما، لكن أراد أن يؤكد على الأهم، على أنه جنة إيمانية. حينما قال جنة فإنه جنة حصن إيماني، ويخرق الحصن الإيماني عمل مفسد لأمور الإيمان، ألا وهي الكذبة أو الغيبة أو النميمة أو قل ما شئت من أعمال يعني من قبائح القلوب.
تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ روزہ ڈھال ہے، بچپن میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے اسکول میں پڑھی، مدرسوں میں پڑھی، کتابوں میں لکھی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ بندہ اسے خود نہ توڑ دے یا خود نہ پھاڑ دے. ڈھال جسے جہاد کرتے ہوئے جنگ میں جسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جسے استعمال کیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ بندہ اسے نہ توڑے. سوال کیا گیا کس چیز سے یہ ٹوٹتا ہے، یہ ڈھال کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ کھانے پینے سے تو معروف ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو ڈھال ٹوٹتی ہے وہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، اور وہ باتیں جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس سے یہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے، یعنی روزے کی روحانیت جاتی رہتی ہے.
هنالك ايضا من المسائل التي التبست على الناس الا وهي السواك. فالسواك عندنا اولا ورد حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، من يرويه؟ عامر بن ربيعه، يقول هو سيدنا عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم. يقول سيدنا عامر بن ربيعه رضي الله عنه وارضاه: رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم. السواك للصائم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الصوم. عندنا في مذهب السادة الأحناف السواك ليس مكروها، أن يتسوك الصائم ليس في ذلك إشكال، ليس هنالك إشكال أبدا. قد يكون هنالك نعم تفصيلات، لكن ليس عندنا في مذهب السادة الأحناف. في مذهب السادة الأحناف التسوك مطلقا لا حرج فيه ولا شيء فيه، ولا يفطر يعني من يتسوك
ولا مكروه
ولا ابدا ابدا ابدا. اما في باقي المذاهب الاخرى فهنالك كراهه لا نريد ان نفصل فيها، نحن نبين فقط حكم المذهب السادة الاحناف رضي الله عنهم جميعا.
ولكن في وقت السباق هناك الخطر، وماذا اقول، يعني احيانا اشياء من المسواك يدخل في الحلق، فالآن حكم يختلف.
صحيح.
أو يأتي الذوق والسواك.
ذكرت شيئا مهما، هذا الآن يأتي في هذا الوقت، يأتي بعض السواك له نكهة،
نعم،
مطعم بطعوم، هذه الطعوم تفطر.
الله.
يعني منهم من يكون طعمه بالقرفة، طعمه بكذا، فحينما يرى الطعم في فمه ويبتلعه هذا مشكلة له. أنا أتكلم عن السواك الذي ليس فيه مطعم، سواك طبيعي ليس موضع يعني يوضع له طعوم وأخر. يعني هناك يضعون له النعناع من تول، أو يضعون له القرفة، أو يضعون له الليمون، أو نكهات أخرى يعني للفم. فهذا النوع نعم ذكرت شيئا مهما، إذا وجد طعمه في فمه وابتلعه أفطر به. لكن نتكلم نحن قلنا السواك، قصدنا به السواك الخالص الطبيعي الذي لم يضف له ولم يعالج ولم يضع له أي منكهات أو طعم أخرى.
بياري محترم إسلامي بھائيوں، روزے میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اس وقت بات کی جا رہی ہے اس مسواک کی جو ایک نیچرل مسواک ہے، ایک عام مسواک ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. برش کے یا ٹوٹ پیسٹ کے احکام ہم بیان نہیں کر رہے. اس وقت یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسواک جو عام مسواک ہوتی ہے وہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے, روزہ مکرو بھی نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے میں مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے حدیث سنی. لیکن آج کل جو مسواکیں آ رہی ہیں, جو پیکٹ میں پیک ہوتی ہیں مسواکیں, زیادہ دیر تک مسواک کو نرم رکھنے کے لیے ایئر ٹائٹ پیکنگ کی جاتی ہے, اور ایئر ٹائٹ پیک کرنے سے پہلے اس کو کسی نہ کسی فلیور میں رکھا جاتا ہے. مختلف فلیور آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لیمن میں بھی مسواک لیمن فلیور کی بھی ملتی ہے, اور پودینے کے فلیور کی بھی ملتی ہے, دیگر چیزوں کی بھی ملتی ہے, دار چینی کی دیکھی ہے میں نے, مختلف فلیورز کی مسواکیں ملتی ہیں. تو یہ جو ذائقے والی مسواک ہے, اس مسواک کو یا تو اس میں بھگویا جاتا ہے اس پانی میں, یا واللہ عالم کیا کیا جاتا ہے, لیکن ذائقے والی مسواک, تو ذائقے والی مسواک استعمال روزے میں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ذائقہ حلق سے نیچے اترا, ظاہر ہے مسواک کریں گے ذائقہ آئے گا اور وہ حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا ایسی مسواک روزے میں استعمال نہ کریں, نارمل مسواک استعمال کریں, وہ جائز بھی ہے بلکہ سنت ہے, بھلے عصر کے بعد ہو, ظہر کے بعد ہو, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہو, کوئی حرج نہیں. ہاں, مسواک استعمال کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کے ریشے ٹوٹ کر حلق کے نیچے نہ اترتے ہوں, کہ اگر اس کے ریشے ٹوٹیں گے, جو مسواک آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اگر ریشہ ٹوٹا اور حلق کے نیچے اترا تو اس سے بھی روزے پر فرق پڑے گا, روزہ جاتا رہے گا. اگر اس کی حلق سے نیچے اتر جائے گا تو ظاہر ہے کہ جو بھی چیز حلق سے نیچے اترے گی, داخل ہوگی, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو مسواک کریں, مگر وہ مسواک کہ جو عام ہے, نیچرل ہے, طبیعی ہے, وہ مسواک استعمال کیجیے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
من مکروہات الصیام ایضا ان يتذوق الصائم او الصائمه, لان الاكثر هو للنساء
صائمه, نعم
نعم, ان تتذوق الصائمه طعامها وهي تطبخه, هذا اصلا مكروه. استثنى العلماء من ذلك ان يكون زوجها سيء الخلق, يعني يضجر, يتأفف بالطعام اذا لم يعجبه طعامه, يعني اذا لم يعجبه مذاقه فيغضب ويكون سيء الخلق, فحين هذا يعني اباح لها ان تتذوق الطعام يعني دون ان يعني تبتلعه ايضا, يعني فقط تتذوق بلسانها, فجعلوا هذا عذر لها. عذر ايضا لها اخر, اذا لم يوجد لولدها الصغير من يمضغ له طعامه.
كيف رضيح. تذوق تذوق كيف يعني الملك ملك كامله او
التذوق يكون باقل ما يمكن تقديره. هذا هو التذوق, ماذا هو؟ فعل اللسان لتميز منه اشياء, اما الملح او الحمض او الحلو, يعني ثلاثه اشياء تريد ان تميز في هذا الطعام, اما ان يكون ملحه زائد او قليل, او حمضه قليل او زائد, او ان حلوه كثير او قليل. هذه ثلاثه اشياء هي التي تريد ان تميز في الطعام. قد تميز ايضا يعني
بهارات.
البهارات او الفلفل فيه, نسبة الفلفل فيه, لكن عامة الأصل هذه الثلاثة أشياء هي الأساسية التي تريد أن تميزها الزوجة لكي لا يغضب يعني زوجها عليها. فهذا التذوق يكون بأقل ما يقدر أن هذا يكفي لأن تدرك خلاص هيكفي, لا يكفي, نسبة هي تقدرها بأقل ما يمكن أن تدرك منه أن هذا الآن الطعام يكفيه ملحه أو لا يكفيه أو سكره أو حمضه أو قل ما شئت من التوابل.
فقط باللسان.
فقط باللسان. قلنا دون لا نقول له يعني مثلا اصحبي والله صحن وكوريه وتذوق, لا ليس هكذا, ولا ملعقة, إنما التذوق يكون باللسان.
لا, عندما ندخل في المطعم ونريد أن نفتش طعم الطعام فهو يعطينا الصحن مع الملعقة. نعم. هذا اذا يعني
هذا ليس تذوق.
تذوق
هذا تجريب, يعني اصبح الان انا تجربه. صحيح هو اطلق عليه التذوق لان المراد منه التذوق, لكن هو ليس تذوق. التذوق هو يكون باللسان
في الصوم, هذا يعني مراد.
أبدا. وقلنا ايضا يعني متى ايضا يباح لها, اذا كان زوجها سيء الخلق او كان لا يوجد من ينظر أو يجرب الطعام لطفلها الرضيع, من يمضغ الطعام لطفلها الرضيع ويجرب لها يعني كيف هو طعامه, هل هو فيه سكر زيادة أيضا أو ساخن أو بارد أو أشياء يعني حسب الطعام وما فيه من أنواع يعني. فإذا زوجها أو رضيعها إذا احتاج إلى أن يختبر الطعام ما كيفيته فيجوز لها أن تتذوق، وقلنا بلسانها ليس يعني أكلا ولا ابتلاعا أبدا.
عندما زوج عادي فهذا إذن ليس له مباح
لا لا
أن يتذوق.
إذا كان قلنا إذا كان سيء الخلق في حيث أنه هذا الرجل
ينزعج
وأيضا يعني يسيء، ليس فقط ينزعج يعني يسيء أنه ممكن يؤذيها ممكن يغضب عليها لماذا لماذا لماذا، وهذا الرجل لا يقتنع يعني إلا أن يكون الطعام لذيذا.
پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزے کی حالت میں کھانا چکھنے کی اجازت ہے، لیکن دو چیزیں، کس کو چکھنے کی اجازت ہے اور کتنا چکھنے کی اجازت ہے، یہ دونوں باتیں سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک، کس کو چکھنے کی اجازت ہے، تو اس عورت کو وہ پکانے والی اسلامی بہنیں جو گھر میں پکاتی ہیں کہیں بھی پکاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ نارملی گھر میں پکایا جاتا ہے، اور جس کا شوہر جو ہے وہ نمک مرچی کم زیادہ ہونے پر ناراض ہوتا ہو، اچھا نہ مانتا ہو، یعنی ظاہر ہے کہ غصہ آ جاتا ہو، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہو، تو ایسی عورت کو کھانا چکھنے کی اجازت ہے. پکاتے ہوئے ظاہر ہے کہ نمک کتنا ہے، مرچی کتنی ہے، مسالہ کتنا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے وہ چکھ سکتی ہے. مگر چکھنا کسے کہتے ہیں؟ چکھنے کا تعلق زبان سے ہے، حلق سے نہیں ہے. تو حلق سے نیچے اتارنے کو چکھنا نہیں کہتے، یا ایک چمچ بھر کے کھا لینے کو چکھنا نہیں کہیں گے، بلکہ چکھنے کا تعلق زبان سے ہے، ذائقہ معلوم زبان سے ہوتا ہے. تو بس محض زبان پر رکھا اتنا کہ ٹیسٹ معلوم ہو گیا، ذائقہ معلوم ہو گیا کہ کیا کم ہے کیا زیادہ ہے، کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا، تو اتنا چکھنا کافی ہے. اور اس طرح چکھنے سے نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ ہی روزہ ٹوٹے گا. یا اتنا چھوٹا بچہ ہے، رضیع جسے کہتے ہیں، دودھ پیتا بچہ، اب اسے کچھ کھانے کو دینا ہے، کھانا گرم ہے ٹھنڈا ہے یہ چیک کرنا ہے، اور کوئی اور چبانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی اسلامی بہن بھی نہیں ہے کہ جو فی الحال جس کا روزہ نہ ہو، اور کوئی گھر میں ایسا نہیں ہے کہ جو چیک کر سکے، اور بچے کو کھلانا بھی ہے، تو اس وقت بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ حلق سے نیچے اتارے بغیر محض معمولی سا چبا کر اور اس کو نرم کر کے بچے کو کھلایا جا سکتا ہے. کوئی ایسی نرم غذا بھی نہیں ہے کہ وہ بچے کو دی جائے، غذا جو بھی ہے وہ ایسی ہے کہ اسے چبانا ہی پڑے گا یا اسے چیک کرنا ہی پڑے گا. تو حلق سے نیچے اتارے بغیر منہ میں رکھتے ہوئے محض بقدر ضرورت تھوڑا سا اسے چیک کر کے جو ہے وہ بچے کو کھلایا جا سکتا ہے. تو یہ روزے میں اگر ایسا کیا جائے تو روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ذکر شیخنا ایضا الشیخ محمد الیاس حفظه اللہ تعالی فی نفحات رمضان لا یکره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه اي العطر عامة، ولا يكره الاكتحال ودهن الشارب واللحية. العطر عندنا عامة ليس مكروها بخلاف باقي المذاهب، ونحن نتكلم نؤكد لإخواني المشاهدين أنا نتكلم في مذهب السادة الأحناف لكي لا يتشوش أحد أو ممكن لا يسمع أحد ماذا نقصد، نحن نتكلم في مذهب السادة الحنفية مذهب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. فلا يكره فيه استخدام العطر المسك أو الورد أو أي نوع من أنواع العطر، بالإضافة أنه أيضا الاكتحال لو أردنا نكتحل أيضا فإنه لا يفطر على قول الإمام رحمه الله تعالى، يجوز التطيب ويجوز التعطر. أيضا ذكر شيخنا حفظه الله لا يكره تلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق لغير وضوء أو اغتسال للتبرد، لأن هذه الأشياء فيها عون على العبادة. ويكره تلفف بثوب مبتل إن كان لإظهار الضجر الطبيعي في العبادة. الآن لو أن إنسان تعب في الصوم فقام فتمضمض لا حرج في ذلك.
وماذا نيته؟ هذا لأنه عون للعبادة.
قلنا هو تعب فقام فتمضمض عونا على العبادة لكي يصبر نفسه على العبادة، إنما إذا أحس من نفسه التعب والإرهاق فله أن يتمضمض أو يتوضأ. إذا أراد أن يتوضأ لا مشكلة، إذا أراد أن يتمضمض لا مشكلة، إذا أراد أن يغتسل أيضا لتبريد نفسه لا مشكلة في ذلك، بل فيها نشاط على العبادة. قلنا إلا إذا كان أنه ماذا يعني ذهب وأتى وذهب وأتى يعني
فيها إظهار الضجر
أحسن فيها أنه خلاص يعني هو لا يريد الصيام، ففيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وتقصير في حق هذه العبادة.
وأي أي أي شيء هو يفعل وفيها إظهار الضجر فهذا
طبعا طبعا
يضع أشياء في على رأسه
هذه يعني أنا ممكن أن يظهر بمظاهر كثيرة، يعني أحدهم كان يقول ها لا أحد يتكلم معي أنا صائمة، لا أحد يتكلم معي، يعني ما المشكلة أنت صائم يعني، لا أنا لا أحد يتكلم معي أنا صائم، لا أحد يلمسني، لا أحد يجادلني، لا أحد يناقشني، لماذا أنا صائم؟ يعني إذا صائم مشكلة يعني عندكم، لا يجوز هكذا. الصائم يعني أصلا الصيام جاء ليعودنا على الصبر، وإذا خاصمه أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، ليس أن يقول للناس ها انتظروا لا أحد يأتي إلي لا أحد يتكلم أنا صائم، ها هذا مشكلة.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، روزے کی حالت میں وضو میں اگر کلی کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، کلی کرنا سنت ہے، وضو کے علاوہ بھی اگر کوئی کلی کرتا ہے اس لیے کہ عبادت پر قوت حاصل ہو جائے، عبادت میں ذرا دل لگے، منہ میں تھوڑی سی تراوٹ آ جائے، لیکن دیکھیں حلق سے پانی نیچے نہیں اترنا چاہیے، ہماری شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے. اسی طرح گھیلا کپڑا، گرمی بہت زیادہ ہے تو تولیہ گھیلا کر کے جسم پہ رکھا ہے، گھیلے کپڑے پہنے ہیں، یا دو تین بار گرمی کے موسم میں غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے روزے سے بیزاری ظاہر ہو، نہانا اس لیے کہ مطلب دکھانے کے لیے کہ روزے میں مزہ نہیں آ رہا، یا او ہو بہت 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 گرمی ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے اور یہ روزے کی وجہ سے آدمی پریشان ہو رہا ہے، گھیلا کپڑا سر پہ ڈالا ہوا ہے، یا بار 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 کلیاں کر رہا ہے روزے اور سامنے والے کو لگے کہ یار یہ روزے سے اس کو مزہ نہیں آ رہا، یا روزے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے معاذ اللہ، تو اس چیز کی اجازت نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ افعال کہ جو گرمی کی وجہ سے آدمی کرتا ہے روزے کی حالت میں، کلی کرنا ہے یا بار بار غسل کرنا ہے، دو تین بار غسل کر لینا ہے، یا کوئی لیمٹ نہیں ہے، دو بار تین بار یا پانچ بار جتنی اس کے حاجت ہو غسل کر لینا ہے یا گھیلا کپڑا سر پر رکھنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس روزے کی اس کے اندر توہین یا اہانت والا پہلو نہیں ہونا چاہیے، روزے سے بیزاری والا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ کسی بھی قسم کی خوشبو لگائی جائے، کوئی بھی قسم کا پھول سونگا جائے، سرما لگایا جائے، تیل لگایا جائے، ان چیزوں سے بھی روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، بلا کراہت ان چیزوں کو آپ روزے میں استعمال کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایضا من مکروہات الصیام ذکر شیخنا حفظہ اللہ تعالی جمع الریق وابتلاعه. الأصل عندنا الريق، اللعاب يعني بمعنى اللعاب، يسمى الريق أو اللعاب، أن الإنسان إذا ابتلع ريقه ليس فيه لا يفطر، وأيضا إذا جمعه أصلا لا يفطر، لكن يكره ماذا؟ أن يجمع الريق، يجعل يجمعه في فمه ثم يبتلعه، هذا لا يفطر به ولكن يعد مكروها.
هذا عادة مكروه، الإنسان لا يفطر.
نعم، لكن هو في الصيام يفعله، إذا أراد أن يفعله في الصيام فقط لكي يعني هو أراد أن يعني يرطب حلقه أو على أساس أنه يبتلع يعني
شرب الماء يعني
شرب شيئا يعني لنقل، فهذا مكروه، لا 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 يصح أن يفعله، لا يفطر لكن مكروه كما نص على ذلك الفقهاء. هذا وأيضا أختم آخر واحدة من النصوص الفقهية لأعود بعدها إلى المسائل الإيمانية. لا يجوز للصائم أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف، هذا ما قاله شيخنا، وينبغي للخباز أن يخبز نصف النهار ويستريح في النصف الباقي. ضرب مثالا، إن كان خباز أو إن كان هو أصلا مدير لشركة يجب عليه أن يخفف على الموظفين إذا كان العمل مرهقا، أن يخفف الدوام، أن يريح العمال بحيث لا يصلون إلى مرحلة أنهم يتعبون يرهقون من الصيام فيتركون الصيام بسبب العمل، وخاصة أن العمل بالنسبة إليهم قد يكون للبعض مقدم للأسف على العبادة، فيترك العبادة يعني بسبب أنه والله يعمل، أنا أريد أن أعمل، أنا أريد لا أستطيع، هذا رزقي، هذا عيشي، هذا، وخاصة أن القلوب أصبحت متعلقة بالعمل وبرب العمل أكثر ما متعلقة بالرزاق سبحانه وتعالى. فيجب مراعاة هذه المسألة إن كان لنفسه أو إن كان عنده موظفين. أيا كانت العمل، خاصة نحن نسميها الحرف اليدوية أو الحرف المهنية التي فيها يعني عمل باليد والجسد يعني وتتطلب قوة وعضلات فتتعب الإنسان. هذه آخر شيء في مسألة فقهية يعني ذكرتها. إذن مسألة الريق، ابتلاع الريق جمعه، ومسألة أيضا ماذا استراحة، يجب الاستراحة وتخفيف العمل للناس الذين يعملون في الأعمال البدنية.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں روزہ نہیں ٹوٹ جائے. تو یاد رکھیے کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوک جمع کرتے ہیں. تو روزے میں لعاب کو اپنے منہ میں جمع کرنا، تھوک جمع کر کے اور پھر نگلنا، یہ ویسے بھی انسان کی طبیعت اسے اچھا نہیں سمجھتی. اور اگر کسی نے روزے میں ایسا کیا کہ وہ پہلے بہت سارا جو ہے وہ لعاب تھوک منہ میں جمع کر لیا اور پھر اس کے بعد اسے حلق سے نیچے اتارا، یہ سمجھ کے کہ چلو بھائی کچھ تو پینے کو ملا، تو ایسا کرنا روزے میں مکروہ ہے. اس طرح کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ایک اور بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں کام کرنا، ظاہر ہے کام تو کرنا ہے لیکن کام میں کچھ کمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً وہ لوگ کہ جن کا کام ایسا ہے جو کام کی وجہ سے روزے پر فرق پڑتا ہے. کام محنت والا کام ہے، کوئی روٹیاں لگاتا ہے، نان باز ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، بلاک اٹھانے کا کام ہے، بجری اٹھانے کا کام ہے، محنت والا کام ہے، مزدوری والا کام ہے. تو جو محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بس دن کا جو اول حصہ ہے یعنی آدھے دن تک کام کریں اور آخری آدھے دن آرام کریں، یعنی یوں سمجھیں کہ ظہر سے پہلے پہلے تک کام کریں اور ظہر کے بعد جو ہے وہ آرام کریں. اور جو ان کے اوپر مینیجر ہے یا جو مالکان ہیں یا جو سیٹھ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے یہاں کام کرنے والوں کو رعایت دیں. اگر ان کی 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اسے 8 گھنٹے کریں، 8 گھنٹے ہے تو جو کمی ہو سکتی ہے وہ کمی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. تو یوں رمضان المبارک میں رعایت دینی چاہیے. اور احادیث کریمہ سے یہ مستفاد ہوتا ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو، خصوصاً وہ ملازمین جو مزدوری کا محنت کا کام کرتے ہیں، انہیں رمضان کے مہینے میں ریلیف دیں، آسانی دیں. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آپ اتنا ہی کام لیتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ روزے میں رکاوٹ آئے گی. اب جب روزے میں رکاوٹ آئے گی تو اس کا ذہن بنے گا کہ یار روزہ رکھنے کی وجہ سے کام نہیں ہوتا لہٰذا روزہ چھوڑ دوں، تو وہ روزہ چھوڑ دے گا اور گناہگار ہوگا، ایک فرض چھوڑ دے گا. تو اس کے لیے روزہ رکھنے پر اس کے لیے مدد کیجیے، اور اس کی مدد یہ ہے کہ اسے رعایت دیجیے. ہاں، نفلی روزہ، ایسا شخص جو محنت مزدوری کا کام کرتا ہو اور محنت مزدوری کے کام کی وجہ سے کام پر فرق پڑے، اگر روزہ رکھے تو کام پر فرق پڑے، نفلی روزہ رکھنے سے کام پر فرق پڑتا ہو تو نفلی روزہ نہیں رکھا جائے گا جب تک کہ مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو. لیکن فرض روزہ ہر حال میں رکھا جائے گا. اب مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازم کے لیے تخفیف کرے، کمی کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آخر شيء نتكلم به أعود للحديث عن مسائل الإيمانيات. نحن تحدثنا عن مراتب الصيام، وتذكر عندما تذكرنا أن الصيام في المرتبة الثانية يأتي والأرقى هي صيام الجوارح عن معاصي الله سبحانه وتعالى. حينما أصوم فأنا لا أصوم فقط عن الطعام والشراب والجماع، إنما أيضا أصوم كل عضو فيني يصوم عن محارم الله سبحانه وتعالى وعن معاصي الله. فالعين عليها أن تصوم. كيف تصوم؟ تصوم عن النظر عن الحرام، ليس فقط في رمضان، رمضان وغير رمضان، لكن تكون أحرى بالتوبة وأحرى علي أن أتوب وأرجع إلى الله وأن أبتعد عن الحرام وأن أصوم جوارحي عن الحرام، فتصوم عيني عن النظر إلى الحرام في شهر رمضان المبارك، وتصوم أذني ماذا؟ عن السماع إلى الحرام. السماع وغير الاستماع، دعني أقول الاستماع وليس السماع، لأن السماع قد يكون عارض، يأتي سماع عارضا، لكن الاستماع هو أنت أن تتحرى السماع لشيء حرمه الله سبحانه وتعالى. ماذا الاستماع؟ يظن الناس الاستماع فقط للغناء، ونعرف أن الغناء بتفصيله يعني غالبا حرام دون حكم الشرعي، نتكلم عامة الأغاني التي توجد الآن في الواقع هي حرام، وتفصيل ذلك يأتي فيما بعد. لكن ليس هذا فقط، الاستماع إلى الغيبة أيضا حرام. فهذه أيضا اللسان قلنا الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك وغير ذلك،
مسلسلات التلفاز الأشياء يعني.
الكلام كثير كثير كثير، وبقي لك دقيقة لكي تترجم ما ذكرناه.
تو پیارے محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اس بات کے ساتھ اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیگر گناہوں سے روک کر روزہ رکھیے. کان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی کفل مدینہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان رمضان.